وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی دوپہر کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے، اور سب سے پہلے پاکستان کے صوبہ سندھ کے قصبے سہون شریف میں معروف صوفی بزرگ شہباز قلندر کے مزار کے پرہجوم احاطے میں ایک خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے، جبکہ 200 سے زیادہ افراد زخمی ہیں، جن میں سے کئی ایک کی حالت تشویشناک ہے۔
ماسکو کانفرنس میں افغان امن عمل کے لیے کوششوں کو تیز کرنے پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
طلاق ثلاثہ کے معاملے کی سماعت کے لیے 5 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا، سپریم کورٹ کی رولنگ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز مائیکل فلن کا بھرپور دفاع کیا ہے، جنہوں نے اسی ہفتے اپنے عہدے سے استعفی دیا تھا۔ اور امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے جمعرات کے روز امریکہ اور روس کے درمیان کسی فوجی اشتراک کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے کسی اشتراک کے لیے وقت ابھی موزوں نہیں ہے۔ اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ روس دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن آج اپنے بین الاقوامی دورے پر G20 اجلاس میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ملاقات کریں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سندھ کے قصبے سہون شریف میں معروف صوفی بزرگ شہباز قلندر کے مزار کے پرہجوم احاطے میں ایک خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے، جبکہ 200 سے زیادہ افراد زخمی ہیں، جن میں سے کئی ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ الیکٹرانک میڈیا چینل، ہسپتال، امدادی کارکنوں اور مقامی انتظامیہ کے حوالے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم از کم 70 بتا رہے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کے میڈیا ونگ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں عورتیں اور بچے بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ اس وقت سندھ سے ہمارے نامہ نگار سعود ظفر ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ جی سعود ظفر۔
جی، کراچی سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر سندھ کا شہر ہے سیون شریف، جہاں لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 70 سے زائد افراد بتائے جا رہے ہیں ہلاک ہیں، اور 200 سے زائد ہیں زخمی ہیں۔ ڈی ذرا کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں اب تک 45 مرد، 9 خواتین اور 20 بچے شامل ہیں۔ دھماکہ شام کو مغرب کے وقت مزار کے احاطے میں اس وقت ہوا جب وہاں پہ دھمال ڈالی جا رہی تھی، اور عام دنوں کی نسبت ہر جمعرات کے روز مزار پہ حاضری دینے والوں کا بے انتہا رش ہوتا ہے۔ ملک کے ہر علاقے سے اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کا رخ کرتی ہے۔ دھماکے کے فوری بعد لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور مزار کے احاطے میں آگ بھی لگ گئی۔ دھماکے کے بعد پولیس کی ٹیمیں مزار پر پہنچی اور جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا، اور لوگوں نے اتفاقی طور پر اپنی مددات کے تحت زخمیوں کو قریبی واقعی اسپتال میں منتقل کیا، لیکن سیون کے تعلقہ اسپتال میں ناکافی طبی سہولیات کے باعث کئی زخمی طبی امداد کے منتظر ہی رہے۔ سیون تعلقہ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر معین کے مطابق ابتدائی طور پر 50 افراد کی لاشیں اور 100 سے زائد زخمیوں کو وہاں پہ لایا گیا تھا، جس کے بعد شدید زخمیوں کو دادو اور جامشوروں کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جہاں پہ ابتدائی طور پر 50 سے زائد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ ضلع کے انتظامیہ کے مطابق دادو، جامشورو اور خان فیض آباد کے اسپتالوں میں پہلے ہی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی دھماکے کی خبر آنے کے فوراً بعد۔ جامشورو کے سینئر پولیس افسر کا یہ کہنا ہے کہ دھماکہ خودکش ہے، جو کہ ایک خاتون نے کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے سیون دھماکے کے متاثرین کی فوری امداد کی ہدایت جاری کی، جس کے بعد پاک فوج، رینجرز اور میڈیکل ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے زخمیوں کو سیون سے، اور پاک فضائیہ کے C-130 طیارے کے ذریعے نواب شاہ ایئرپورٹ اٹھانے کے انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے IG سندھ اور کمشنر حیدرآباد کو ٹیلی فون کر کے دھماکے کی تفصیلات بھی معلوم کی، اور انتظامیہ کو فوری جائے حادثہ پر پہنچنے کی ہدایت بھی کی. ہم رات گئے وہ خود پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کے استقبال کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر موجود پائے گئے. تمام حلقوں بشمول وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے واقعی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش نے سیون حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یاد ہے کہ گزشتہ سال ماہ نومبر میں بھی صوبہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں شاہ نورانی کے مزار میں بھی بم دھماکہ ہوا تھا, جس کے نتیجے میں 52 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے, جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی بھی تھی.
جی بہت شکریہ ساؤ آپ کا تازہ ترین صورتحال بتانے کے بارے میں. اور جس طرح کے ساؤ بتا رہے تھے کہ اس خودکش دھماکے میں 75 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 45 مرد, 9 خواتین اور 20 بچے شامل ہیں, اور ایک پولیس اہلکار بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ دھماکے کے فوراً بعد دادو حیدرآباد تعلقہ ہسپتال جام شورو کے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, اور زخمیوں کو فوری طور پر لیاقت میڈیکل کالج جام شورو اور حیدرآباد قلیبی علاقوں میں واقع اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ ادھر کراچی میں پاک بحریہ کے تمام ہسپتالوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. پاکستان میں گزشتہ چند دنوں کے دوران ملک کے مختلف شہروں میں دہشت گردوں نے تواتر کے ساتھ حملے کیے, جس کے بعد ملک بھر میں سلامتی کی صورتحال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور سندھ کے وزیر صحت ڈاکٹر مندریو نے سہون کے سانحے کے بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری سے گفتگو کی. یہ تو جو ہم اب سے کچھ دیر بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور پیش کرتے ہیں کہ ماسکو میں افغانستان پر ہونے والے مشاورتی اجلاس نے ایک بات پر تعاون کیا ہے, وسطی ایشیا کے ممالک کو بھی گروپ میں شامل کیا جائے. اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بدھ کو روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہونے والی 6 ملکی کانفرنس میں افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے کوششوں کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا. اس کانفرنس میں روس کے علاوہ پاکستان, افغانستان, چین, بھارت اور ایران کے نمائندوں نے شرکت کی. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس گروپ میں وسط ایشیائی ممالک کو بھی شامل کیا جائے.
6 پارٹی ٹاکس which concluded yesterday, and they discussed the regional approaches to the security situation in Afghanistan and agreed on enlargement of this 6-party format with the inclusion of Central Asian countries at first.
نفیس زکریا نے کہا کہ ماسکو میں منعقدہ ایک روزہ کانفرنس میں افغانستان میں امن و استحکام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اس گروپ میں وسط ایشیائی ممالک کو بھی شامل کیا جائے.
They also agreed to further increase efforts towards peace and stability in Afghanistan under an Afghan-led and Afghan-owned peace process. Pakistan welcomes all such initiatives. We expect regional countries to play their constructive role in this regard.
انہوں نے کہا کہ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ افغانوں کی زیر قیادت امن و مصالحت کی کوششوں کو مزید تیز کیا جائے. نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور یہ توقع کرتا ہے کہ علاقائی ممالک اس بارے میں تعمیری کردار ادا کریں. ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں افغان وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار اشرف حیدری نے کہا تھا کہ افغانستان کی حکومت امن پر پختہ یقین رکھتی ہے اور اس نے تشدد کی راہ ترک کرنے والے مسلح گروہوں کے ساتھ مصالحت کی ہر ممکن کوشش کی ہے. انہوں نے کابل حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان مذاکرات کے بعد کامیاب سیاسی معاہدے کا بھی ذکر کیا. پاکستان کی طرف سے اس کانفرنس میں نمائندگی سفارتکار منصور علی خان نے کی. وہ وزارت خارجہ میں افغانستان, ایران اور ترکی کے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں. پاکستان کے سابق سفارتکار عزیز احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کی صورتحال پر تمام ہی پڑوسی ممالک کو تشویش ہے اور ان کے بقول اس بارے میں جتنے بھی مشاورتی اجلاس ہوں وہ سود مند ہوں گے.
جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ایک کنسلٹیٹو پروسیس جتنا بھی کریں اتنا ہی اچھا ہے, تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے, ایک دوسرے کے خیالات کا پتہ چل سکے. مطلب سب نیبرز کا کنسرن ہے کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان میں پائیدار امن قائم ہو سکے, और उसके लिए जितने भी कंसल्टेटिव प्रोसेसेस हों उसमें कोई बुराई नहीं।
तजियाकारों का कहना है कि अगरचे अमरीका मॉस्को में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं, लेकिन उनके बकौल अफगानिस्तान में हकीकी अमन के क्याम के लिए अमरीका का किरदार अहम है और उसे अपने तौर पर इस बारे में कोशिशें जारी रखनी चाहिए। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
और जिस तरह हम आपसे अर्ज कर रहे थे कि सिंध के कस्बे सहवन शरीफ में मारूफ सूफी बुजुर्ग शहबाज कलंदर के मजार के पुरहुजूम अहाते में खुदकुश हमले में हलाक होने वालों की तादाद 75 तक हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कई एक की हालत तशवीशनाक है। तो इस बारे में सिंध के वजीर सेहत डॉक्टर सिकंदर मंदरियो ने हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी से गुफ्तगु की, जिससे चंद इक्तबासात पेश खिदमत हैं।
अभी मेरे पास 57 डेथ्स वो कंफर्म हो गए हैं और 100 के ज्यादा जख्मी हो गए हैं, उनकी कंफर्म है फिगर। अब उनको हम यहाँ नवाब शाह में हमारा नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो वहाँ हमने C-130 का इंतजाम किया है। वो 30 पेशेंट हमने वहाँ शिफ्ट किए हैं जो शायद कराची आएंगे, और कुछ पेशेंट्स हमारी एम्बुलेंस लेके हैदराबाद आ रही है। तो मैं कराची से हैदराबाद पहुंच रहा हूं, वो इंतजाम वहाँ पे हैं, ब्लड वगैरह की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर हैं, सर्जन हैं, सब कुछ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि 57 डेज समय कंफर्म हो गए। एक्चुअली हमारे पूरी सिंध में जितनी भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं वो हमने इमरजेंसी की हुई है। लारकाना में हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, टीचिंग हॉस्पिटल है, नवाब शाह में हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी जामशोरों में है, कराची में हमारे पास काफ़ी 2-3 बड़ी हॉस्पिटल हैं। तो पूरी सिंध में जितनी हमारी ये फैसिलिटीज हैं दे आर ऑल ऑन अलर्ट। वहाँ पे हर किस्म की चीज़, ब्लड ऑपरेशन के लिए अरेंजमेंट्स, दवाइयाँ वगैरह हर चीज़ मुहैया करके रखी हुई है, और हम अभी उनको फेस कर रहे हैं जितनी भी इमरजेंसी है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, सीरियसनेस है उसके। जी बिल्कुल। देखें सबब ये है कि एक तो ये बहुत बड़ा हादसा है और काफ़ी हमें खदशा है कि ये डेथ भी इंक्रीज हो सकती है और इंजरीज भी जो हुई है वो काफ़ी सीरियस भी हो सकती है, जिनके लिए हमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल में लोड नहीं रखना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दूसरा इस किस्म के हादसा हमारे पास 2-3 कंटिन्यूस हो रहे हैं रोज़ाना के बुनियाद पर, तो हम अलर्ट में हैं। खुदा न खास्ता किसी और जगह पर भी हो उसके बाद हम कोई इमरजेंसी नाफिज करें, इसलिए हमने इमरजेंसी नाफिज कर दी है हेल्थ के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से पूरे सूबे में।
सरहदी इलाकों के लिए पाकिस्तान के वफाकी वजीर अब्दुल कादर बलोच ने कहा है कि सैफ अरीकी इजलास के दौरान इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि हम अफगानों की महफूज और बावकार वापसी के उसूल कायम रखेंगे। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद में मुनक्द होने वाले सैफ अरीकी कमीशन में कही। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अक्वाम मुतहदा के पनाह गजीनों के इदारे के नुमाइंदे शरीक थे। मजीद तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तान के वफाकी वजीर ब्राय सरहदी अमूर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर बलोच ने कहा कि मुल्क में मुकीम अफगान महाजरीन से ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अक्वाम मुतहदा के इदारा ब्राय महाजरीन यानी UNHCR का सैफ अरीकी इजलास बुध को इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें अफगान महाजरीन की वापसी और उनसे मुतलिक दीगर अमूर पर बातचीत की गई। पाकिस्तान के वफाकी वजीर अब्दुल कादर बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने 3 दहाइयों से जायद अरसे तक अफगानों की मेज़बानी की और पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानों को इस तरह वापस भेजा जाए जिससे दूरियां जन्म लें।
जिनके यहाँ पर बिजनेस है, हम नहीं चाहते हैं कि औने पौने दामों वो अपना बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी चीज को बंद करें और जस्ट लाइक चले जाए। वो और कई पार्टनरशिप होगा, क्या होगा, हम चाहते हैं कि वो मामला अपने सही तौर पर सुलझाएं, सुलझाने के बाद जब उनके मसले हल हो गए उसके बाद वो जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे अफगानों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है जो यहाँ कारोबार करते हैं।
दूसरी बात है कि स्टूडेंट है, अगर बफर्ज माल वो MBBS कर रहा है और 2 साल उसको हो गए, 3 साल और यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है तो 3 साल का उसको वीजा मिलेगा। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसको टाइम पीरियड उस डिग्री को अक्वायर करने के लिए चाहिए तो उसको उस तरह से वीज़ा मिलेगा, और किसी और डिसिप्लिन में अगर वो पढ़ रहा है तो उसी तरह से उसकी कार्रवाई होगी। सो ये रियलिस्टिक है, किसी को ज़बरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ, वैसे भी मर्जी के खिलाफ किसी को हम नहीं भेजेंगे।
उन्होंने वाजे किया कि वापस वतन जाने के लिए किसी अफगान के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी।
ہماری آپس میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، ہر وہ سہولت ہم پیدا کریں گے اور دیں گے اپنے افغان بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو کہ اگر وہ یہاں رہنا چاہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہیں، کوئی بیمار ہے علاج کرنا چاہے تو اس کی فیسیلیٹیشن کی جائے گی۔
سہ افریقی اجلاس میں شریک افغان وزیر برائے مہاجرین سید حسین علمی بلخی نے کہا کہ وطن واپس آنے والوں کی بحالی اور انہیں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے افغان حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے۔ رواں ہفتے انسانی حقوق کے ایک موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹ واچ نے اپنی رپورٹ میں پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین پر افغانوں کو زبردستی واپس بھیجنے کا الزام لگایا تھا، تاہم اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین اور پاکستان نے اس الزام کو رد کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب پولیس کے انسداد دہشت گردی کے شعبے نے جنگجوؤں کی ایک محفوظ پناہ گاہ پر چھاپہ مار کر ایک ممنوع گروپ جماعت الاحرار کے 6 مشتبہ ارکان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ لاہور سے افضل رحمان۔
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے محکمے نے ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کے ذمہ دار کالعدم گروپ جماعت الاحرار کے 6 مشتبہ دہشت پسندوں کو اس مقام پر کارروائی کر کے جہاں وہ چھپے ہوئے تھے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بدھ کو رات دیر گئے جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں پیش آیا، جہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس مقام کو گھیرے میں لے لیا تھا جہاں یہ دہشت پسند چھپے ہوئے تھے، اور ان کو ہتھیار ڈالنے کا کہا، لیکن ان عسکریت پسندوں نے فائرنگ کر دی، جس کے جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی اور 6 مبینہ دہشت پسند ہلاک، جبکہ 3 یا 4 دیگر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دہشت پسند اہم تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ انہی دہشت گردوں کی تنظیم نے پیر کے روز لاہور میں ہونے والے اس دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ اس دہشت گرد حملے کی تفتیش جاری ہے، اور اب حکام کے کہنے کے مطابق اس تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے، اور زیر حراست مشتبہ دہشت پسندوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو منگل کے روز کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اعلی حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ گزشتہ برس پنجاب میں 231 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ 769 مشتبہ دہشت پسند پنجاب میں زیر حراست ہیں۔ ان زیر حراست عسکریت پسندوں سے تفتیش کے ساتھ جیو فینسنگ کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے، اور تفتیش کاروں نے خود کش حملہ آور کے سہولت کار کی میڈیا کو تصویر بھی جاری کر دی ہے، اور اس کے بارے میں اطلاع دینے پر 10 لاکھ روپے کا انعام دیے جانے کی اطلاع بھی میڈیا پر نشر ہو رہی ہے۔ پیر کے روز لاہور میں ہونے والے دھماکے کے اگلے روز وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف دونوں لاہور پہنچے تھے، اور انہوں نے دہشت گردی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دہشت گرد بظاہر یکجا ہو کر پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں، لہذا حکومت کی طرف سے عمل دکھائی دینا چاہیے۔ دفاعی امور کے ماہر ریٹائرڈ میجر جنرل راحت لطیف نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ایک جو ڈیسیژن لے پکا ڈیسیژن لے، جب ہے پاور دے جن کو اپلا کیا ہوا ہے، اور کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے کوئی سیف ہیون یہاں پر پاکستان کے اندر ہو تو دہشت گرد ایک کونے سے ایک پروونس سے بھاگے اور دوسرے پروونس میں آ جائیں۔ یہ تمام چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، اور یہ تمام پاکستان کے اندر ہونی چاہیے تاکہ یہ ان لوگوں کو نکالا جا سکے، پکڑا جا سکے، ایکشن لیا جا سکے۔
ریٹائرڈ میجر جنرل راحت لطیف کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاک فوج نے کامیاب آپریشن کر کے ان دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا ہے، تاہم دہشت گردی کے حملوں کی یہ نئی لہر سے ان دہشت پسندوں سے حکومت کو درپیش خطرات کا واضح اندازہ ہو رہا ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد وزیر محنت نے بدھ کے روز اجلت میں اپنی نامزدگی سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا، جس سے قبل سینٹ کے ریپبلکن ارکان نے ان کی حمایت کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، جس کی وجہ کسی حد تک یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے سابق منتظم کو تاخیر سے ٹیکس ادا کیے تھے، जिनको अमरीका में काम करने का बाज़ाब्ता इख्तियार हासिल नहीं था। व्हाइट हाउस के तर्जुमान शॉन स्पाइसर ने पोजोर की दस्तबरदारी की तस्दीक की है। फास्ट फूड के इंतजामी सरबरा एंड्रियो पोस्टर ने एसोसिएटेड प्रेस को मौसूल होने वाले एक बयान में कहा है कि उनके लिए इज्जत का मामला था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर वजीर मेहनत उनकी नामजदगी की। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज माइकल फ्लिन का भरपूर दिफा किया, जो इसी हफ्ते अपने हुदे से जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ट्रंप का कहना था कि फ्लिन उन गैर कानूनी नाजायज इतलात के अफशा का शिकार रहने के बाद जो मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों ने वाशिंगटन में रूसी सफीर के साथ इनकी बातचीत के बारे में जारी की। ट्रंप ने इस बात की वजाहत नहीं की कि उन्होंने सिर्फ 24 रोज बाद फ्लिन को अपना ओहदा छोड़ने पर क्यों मजबूर किया। वो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के हमरा व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। और सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में एक सरबराही इजलास के दौरान इत्तेहाद का पैगाम दिया है। ये इजलास साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के एक दौरानिये के बाद हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका के बिल गैलो की रिपोर्ट के साथ ये सदर ट्रंप की ओहदा संभालने के बाद से नेतन्याहू के साथ पहली मुलाकात थी। तफसीलात के साथ यास्मीन जमील।
अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात की एक नई शुरुआत, ये था वो पैगाम जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने बुध के रोज दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
The United States again reaffirms our unbreakable bond.
अमरीका एक बार फिर अपने काबिले कदर इत्तेहादी के साथ अपने कभी न टूट सकने वाले ताल्लुक की असर नौ तौसीक करता है। ये अल्फाज थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के। दोनों रहनुमाओं ने इंतहा पसंद इस्लामी दहशतगर्दी के मुकाबले और इस चीज को यकीनी बनाने को एक मुश्तरका मकसद पाया कि ईरान जौहरी हथियार तैयार न कर सके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा,
मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैव शोन ग्रेट क्लैरिटी एंड कर्ज इन कन्फ्रंटिंग दिस चैलेंज हेड ऑन।
मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने इस चैलेंज से निपटने के सिलसिले में बहुत सराहत और जुर्रत का मुजाहरा किया है। आप ईरान की दहशतगर्द हुकूमत के मुकाबले और ईरान को इस खौफनाक माहदे को एक जौहरी हथियार की शक्ल देने से रोकने पर जोर देते हैं। ये अल्फाज थे इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के। मिस्टर ट्रंप और मिस्टर नेतन्याहू के दरमियान गहरे ताल्लुकात रह चुके हैं, जो अमरीकी सदारती मुहिम के दौरान और भी ज्यादा गहरे हुए। बहुत से इसराइलियों का हौसला अमरीकी सिफारतखाने को तल अबीब से यरूशलम मुंतकिल करने से मुतालिक मिस्टर ट्रंप के वादे से बढ़ा था, लेकिन अभी तक मिस्टर ट्रंप ने इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं की है। उन्होंने कहा,
We're looking at it with great care, believe me, and we'll see what happens.
आप मुझ पर यकीन करें, हम इसका बहुत एहतियात से जायजा ले रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या होता है। इसराइली बस्तियों के मसले पर मिस्टर ट्रंप अपनी सदारती मुहिम के दौरान उन्हें जारी रखने के मौकफ को भी तब्दील कर चुके हैं और अब वो मिस्टर नेतन्याहू पर बस्तियों की तौसी में एक आरजी वक्फे पर जोर दे रहे हैं।
मैं चाहूंगा
कि आप इन बस्तियों को कुछ अरसे के लिए रोक दें। हम इस सिलसिले में कुछ करेंगे, लेकिन मैं कोई मुआहदा तय पाते हुए देखना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि कोई मुआहदा तय पा जाएगा। ये अल्फाज थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के। ये मुआहदा किस किस्म का होगा, इस बारे में दोनों वाजे नहीं है। बुध के रोज मिस्टर ट्रंप ने कहा कि वो एक रियासती हल के लिए तैयार हैं, जो एक ऐसा मौकफ है जिससे अमेरिका की अशरों पर मुहित पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। मगरबी किनारे में फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल साहिब बरकात ने कहा, इंतखाब है एक दो रियासती हल, इंतखाब है एक फलस्तीनी रियासत जो इसराइली रियासत के साथ साथ अमन और सलामती से रहे। ये अल्फाज थे फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल साहिब अरकात के। लेकिन वाशिंगटन में मिजाज मुस्बत था, जहां दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और इसराइल के दरमियान एक नए और मजीद गर्मजोश दौर का खैर मकदम किया। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात और फलस्तीन इसराइल अमन मुस्तकबिल पर नफीसा हूद भॉय ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अली अकबर मिर्जा और रिपब्लिकन जमात के अदील शाह से बात की। इस बातचीत पर मबनी रिपोर्ट समाप्त फरमाइए।
हम फलस्तीनियों की जानिब से नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दी गई तंबीह से शुरू करेंगे कि वो इसराइल और फलस्तीन के लिए दो रियासतों का हल ढूंढना ना छोड़ें। اور ہم شروع کرتے ہیں علی اکبر مرزا سے. خاص طور پہ کل کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اسرائیل فلسطین جو دو ریاستوں کا تصور جو اب تک امریکہ دیتا رہا تھا اس سے وہ انحراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے خیال میں اس طرح کی پالیسی کا کیا اثر پڑے گا مشرق وسطی پر؟
ظاہر بات ہے کہ کوئی مثبت اثر نہیں ہو سکتا اس طرح کی پالیسی سے اور نہ ہی اس قسم کے بیانات سے. ابھی تو یہ بیان ہے لیکن اس کو پالیسی میں تبدیل ہوتے دیر بھی نہیں لگے گی جیسا کہ نظر آ رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی تمام سابقہ حکومتوں نے جو ایک متفقہ موقف رکھا تھا کہ اسرائیلی اور فلسطینی یہودی اور فلسطینیوں کی دو الگ الگ ریاستیں موجود ہوں گی, اس سے یہ انحراف کرتے ہوئے اگر ایک ریاست کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس ایک ریاست میں موجود عربوں کی کیا حیثیت ہوگی.
ہمارے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ ہیں. آپ بتائیے, کیونکہ بیانات جو وہ دیتے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے اپنے کیمپین ٹریل میں کہا تھا کہ بے شک آپ اپنے سیٹلمنٹس بنائیں, اب اس سے تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے صرف اپنے جو جوئش ووٹرز ہیں ان کو متاثر کرنے کے لیے یہ باتیں کی یا اس پہ وہ اٹل رہیں گے؟
دیکھیں, یہ ایک کافی گمبھیر اور سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے اندر گول کو شفٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. کوئی پولیٹیکل ریٹرک کی بات نہیں ہے یہاں پر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایکچوئل گول جو ہے وہ پیس ہے, ویدر اٹ از ون اسٹیٹ اور ٹو اسٹیٹ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اور وہ یہاں بھی شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ایک اسٹیٹ کی بات ہو تو اس پہ بھی وہ راضی ہو سکتے ہیں. تو کوشچن یہ نہیں ہے کہ یہ دو اسٹیٹ یا ایک اسٹیٹ ہو, کوشچن یہ کہ یہاں پہ پیس اور امن ہونا چاہیے جو برسا برس سے تمام کوششوں کے باوجود حاصل نہیں ہو سکا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی پالیسی شفٹ ہے, مگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے, اس کی پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ پیس کے خاطر وہ کسی بھی الٹیمیٹ ڈیل کی طرف جا سکتے ہیں.
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اپنے بین الاقوامی دورے پر جمعرات کے روز جرمنی میں G20 کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. ٹیلرسن اس اجلاس سے علیحدہ برطانیہ, ترکی, اٹلی, جنوبی کوریا, جاپان اور برازیل کے وزراء خارجہ سے ملاقات کریں گے. ان کی سب سے اہم ملاقات روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ہوگی. امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے جمعرات کے روز امریکہ اور روس کے درمیان کسی فوجی اشتراک کو خارج امکان قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسے کسی اشتراک کے لیے وقت ابھی موضوع نہیں ہے. برسلز میں نیٹو کے صدر دفتر میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جم میٹس کا کہنا تھا کہ یہ وقت عسکری سطح پر کسی فوجی اشتراک کے لیے موضوع نہیں ہے, لیکن ہمارے سیاسی رہنما مشترکہ مقاصد کی تلاش کے لیے ایک دوسرے سے ضرور بات کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ کسی فوجی تعاون سے پہلے روس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتا ہے. جم میٹس کے اس بیان سے پہلے روسی وزیر دفاع سرگئی شوئی گو کا کہنا تھا کہ ماسکو پینٹاگون کے ساتھ تعاون کی بحالی کے لیے تیار ہے. سن 2014 میں امریکہ نے روس کے ساتھ عسکری تعاون اس وقت ختم کر دیا تھا جب روس نے کرائمیا پر قبضہ کر لیا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ ان کی انتخابی مہم کے مشیر اور دیگر ساتھی روس کے ساتھ رابطے میں تھے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے جمعرات کے روز جرمنی میں اپنی امریکی ہم منصب ریکس ٹیلرسن کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا. مزید تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں, شہناز نفیس کی زبانی.
بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مائیکل فلین کے زوال کا ذمہ دار ذرائع ابلاغ اور انٹیلیجنس برادری کو ٹھہرایا. صدر ٹرمپ کے الفاظ,
I think it's very, very unfair what's happened to General Flynn, the way he was treated, and the documents and papers that were...
جنرل فلن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے خیال میں انتہائی غیر منصفانہ ہے. ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جو دستاویزات اور پیپرز غیر قانونی طور پر افشا کی گئی, یہ انتہائی غیر مناسب ہے. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. انتظامیہ ان وائر ٹیپس کا بھی تجزیہ کریں گی جو ٹرمپ انتخابی مہم کے اراکین اور کرملین کے درمیان رابطوں کے بارے میں ہے. روس کے صدارتی ترجمان ڈیمٹری پیسکوف نے ان رپورٹوں کی تردید کی ہے۔ یہ محض اخبارات کی خبریں ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جس کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے روس کے ایک صدارتی ترجمان کے۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کانگریس کی طرف سے اس معاملے میں تحقیقات کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں، جس کا مقصد امریکی صدارتی انتخاب میں روس کے کردار اور امریکی اور روسی عہدیداروں کے مابین بات چیت کے مواد کا تجزیہ کرنا ہے۔ تاہم تجزیہ کار کلاس لارس کا کہنا ہے کہ ریپبلکن قانون سازوں کی کوشش ہوگی کہ صدر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کے لوگوں پر مشتمل ایک غیر جانبدار کمیشن ہی درست تحقیقات کر سکیں گی۔
An independent commission has entirely different powers and is of course much more dangerous to President Trump.
ایک غیر جانبدار کمیشن کے پاس ایک بالکل ہی مختلف اختیار ہوگا، اور ظاہر ہے وہ صدر ٹرمپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اور ایک غیر جانبدار کمیشن ہمیں صدر ریچرڈ نکسن اور واٹر گیٹ اسکینڈل کی یاد دلاتی ہے۔
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کے دن کا 1:30 بجا ہے۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے جمعرات کے روز اپنے بیڑے میں 16 نئے JF-17 تھنڈر اے لڑاکا جیٹ تیارے شامل کیے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان نے چین کے اشتراک سے تیار کیے گئے 16 JF-17 تھنڈر تیارے پاکستان کی فضائیہ یعنی PAF کے فضائی بیڑے میں شامل کیے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق ان تیاروں کو پاکستان ایئر فورس کے 14 اسکواڈرن میں شامل کرنے کی تقریب جمعرات کو کامرا ایئر بیس میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی سطح پر دفاعی ساز و سامان کی تیاری ہی دفاع کو مضبوط کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔
I am confident that JF-17 Thunder would increase the combat potential of Pakistan Air Force manifold and create strategic balance in the region۔
خواجہ آصف نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ JF-17 تھنڈر تیاروں سے پاکستانی فضائیہ کی عسکری صلاحیت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، اور اس سے خطے میں طاقت کا توازن قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا کہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے کی صلاحیت کا موازنہ جدید لڑاکا طیاروں سے کیا جا سکتا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ JF-17 تھنڈر طیارہ دنیا میں بنائے جانے والے دیگر جدید طیاروں کی نسبت سستا ہے، اور ان کے بقول یہ پاکستان کی دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے مقصد کے اصول کے لیے بھی اہم ہے۔
سستی ریپلیسمنٹ ہے F-16 کی، کیونکہ F-16 جو ہے وہ بہت ہی ایکسپینسو ہے ان کے مقابلے میں، اور یہ کافی سستا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہی پیسوں میں، اسی رقم میں جس میں کہ آپ نے اگر 16 F-16 لینے ہوں تو اس میں غالباً آپ اس سے 25 شاید لے سکیں JF-17۔ تو اس لحاظ سے یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے کہ جو اکنامک سولوشن آپ کے لیے، اکنامیکل سولوشن، جہاں پیسے کی قلت وہاں آپ کو زیادہ جہاز مل جائیں اور آپ اپنے ایئر فورس کو اکوپ کر لیں۔
اس وقت 70 JF-17 تیارے پاکستان کی فضائیہ کے زیر استعمال ہیں، جو پاکستان کے فضائی بیڑے میں پہلی بار 2009 میں شامل کیے گئے تھے، اور باور کیا جاتا ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان اپنے پرانے طیاروں کی جگہ بھی JF-17 تھنڈر طیاروں کو ہی اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرے گا۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے JF-17 تھنڈر طیاروں کی تیاری کا منصوبہ 1990 کی دہائی میں چین میں شروع کیا گیا تھا، اور بعد میں دونوں ملکوں کے تعاون سے ان لڑاکا طیاروں کی تیاری پاکستان میں بھی شروع کی گئی۔ پاکستان JF-17 تھنڈر طیارے نہ صرف پاکستان کی فضائی ضروریات کے لیے استعمال کر رہا ہے، بلکہ ملائیشیا سمیت دنیا کے کئی ملکوں نے بھی اس طیارے کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بدھ کے روز پشاور میں خودکش حملے کے بعد صوبائی حکومت نے سیکیورٹی بڑھا دی ہے، اور صوبے کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کاروائیاں جاری ہیں۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ذیلی عدالت کے ججوں کو لے جانے والی ایک گاڑی پر خودکش بم حملے کے بعد صوبے کے مختلف علاقوں میں مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہے۔ بدھ کو پشاور میں ہونے والے حملے میں ججوں کو لے جانے والی گاڑی کا ڈرائیور مارا گیا تھا، جبکہ ذیلی عدالت کے چار جج اس حملے میں زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی پرویز خٹک نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اگرچہ گزشتہ دو سالوں کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی، تاہم ان کے بقول سیکورٹی فورسز عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کے سبب مسلسل چوکس ہے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ صوبے میں پولیس فورس کو نہ صرف جدید خطوط پر تربیت کی جا رہی ہے بلکہ ان کے بقول اسے سیاسی اثر سے پاک کر دیا گیا ہے۔
جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہم نے آرمی، آئی بی، ایف آئی اے، پولیس، یہ سب مل کر ڈیلی اس کا وہ ایک سیٹنگ بنا ہوا ہے کہ روز وہ ملتے ہیں، روز انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور اگلے دن اس پر ایکشن لیتے ہیں۔ تو اس صوبے میں کبھی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی تھی اور اسی وجہ سے ہیپ ہیزرڈ کام ہو رہا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن پچھلے 3.5 سال سے ڈیلی جو شیئر کی جاتی ہے اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے۔
پرویز خٹک نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے کیے جانے والے انتظامات سے بھی صوبے میں دہشت گردی کی کاروائیوں میں کمی آئی ہے۔
بارڈر مینجمنٹ ہوئی ہے کہ بارڈر پہ پہلے لوگ ہزاروں لوگ دن کو آتے تھے جاتے تھے، کوئی چیک نہیں تھا، اب وہ مینج ہو گیا، اس کا بھی اثر پڑا۔
صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے شہری علاقے قبائلی علاقے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے عسکریت پسند آ کر صوبے کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ بدھ ہی کو قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں دو خودکش حملہوروں نے پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی، تاہم حکام کے مطابق بروقت کاروائی کے سبب عسکریت پسند اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ البتہ اس دوران ہونے والے خودکش دھماکے میں لیویس فورسز کے 3 اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارتی سپریم کورٹ ایک 5 رکنی آئینی بینچ قائم کرے گا جو 3 طلاقوں کے مسئلے پر پٹیشنوں کی سماعت کرے گا۔ اس بارے میں دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مسلم معاشرے میں طلاق ثلاثہ، نکاح حلالہ اور تعدد ازدواج کے چلن سے متعلق عرض داشتوں پر سماعت اور فیصلے کے لیے سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ یہ رولنگ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس جے ایس کھیر کی سربراہی والے 3 رکنی بینچ نے دی ہے۔ عدالت عظمیٰ 30 مارچ کو 3 طلاق، نکاح حلالہ اور تعدد ازدواج سے متعلق قانونی نکات طے کرے گی۔ اس نے اس معاملے میں سماعت کرتے ہوئے کہا کہ طلاق ثلاثہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ مرکز کے ذریعے قانونی نکات طے کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ وہ تمام نکات آئینی ہیں اور ان پر ایک بڑے بینچ کے ذریعے سماعت کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بینچ نے تمام متعلقہ فریقوں سے کہا کہ وہ اپنا موقف تحریری شکل میں، جو کہ 15 صفحات سے زائد نہ ہوں، اگلی سماعت پر پیش کریں۔ بینچ نے کہا کہ وہ اس سوال پر غور نہیں کرے گا کہ کیا مسلم پرسنل لا کے تحت دی جانے والی طلاق کی نگرانی عدالت کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قانون سازیہ کا شعبہ ہے۔ اس نے یہ واضح کیا کہ وہ صرف آئینی و قانونی امور پر ہی فیصلہ سنائے گا۔ خیال ہے کہ مرکزی حکومت نے مسلم معاشرے میں رائج 3 طلاق، نکاح حلالہ اور تعدد ازدواج کی مخالفت کی ہے۔ اس نے طلاق ثلاثہ کو خواتین کے حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے یکساں سول قانون نافذ کرنے پر زور دیا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک ساتھ 3 بار طلاق بول کر اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند اور دیگر مسلم تنظیموں نے طلاق ثلاثہ کی حمایت کی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے عدالت میں اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاتون کو قتل کر دینے سے بہتر ہے کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ بورڈ کے رکن کمال فاروقی نے اس نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے بھی عدالت میں اپنا موقف رکھا تھا اور پھر رکھیں گے، اور یہ کہ حکومت اور کسی کو بھی ہمارے شرعی امور میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں دہشت گردی کے متعدد واقعات کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے۔ دریں اثنا ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پولیس وین پر حملہ کیا گیا جس میں ایک پولیس اہلکار سمیت ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ اس بارے میں شمیم شاہد کی رپورٹ۔
ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے ہونے والے واقعات کے بعد پاکستان اور افغانستان کو ملانے والی اہم گزرگاہ تورخم کو جمعرات کی رات سے ہر قسم کے امدرد کے لیے بند کر دیا گیا ہے. قبائلی انتظامیہ میں شامل عہدیداروں نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ حکومتی ہدایات ملنے کے بعد گزرگاہ کو بند کر دیا گیا ہے, جبکہ خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں میں سامان سے لدی گاڑیوں کو بھی واپس کیا جا رہا ہے. سیون شریف میں ہونے والے واقعے کے بعد فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیانات سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کی واقعات کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی جا رہی ہے, جبکہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے منسوب بیانات میں افغانستان کا نام لیے بغیر دہشت گردی کے واقعات کے رد عمل میں سخت کارروائی کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے. ادھر خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعرات کی رات کو نامعلوم عسکری پسندوں نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک اور چار کو زخمی کر دیا ہے. اس حملے میں ایک نجی کمپنی کی سیکورٹی گارڈ کی ہلاکت کی بھی اطلاع ہے. زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, مگر پولیس حکام اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں. ایک روز قبل وزیر اعلیٰ پرویز فتح کے ابائی ضلع نوشہرہ میں عسکریت پسندوں نے ایک پولیس اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
روس کے وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز جرمنی میں اپنے ہم منصب امریکی ریکس ٹیلرسن کے ساتھ گفتگو کی. اس بارے میں رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی.
اس وقت روسی وزیر خارجہ سرگئی لوروف اور امریکی وزیر خارجہ ریس ٹیلرسن جی ٹوینٹی ممالک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کرنے کی غرض سے جرمنی میں موجود ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کو بارآور قرار دیا. ریکس ٹیلرسن کے الفاظ, ہم نے باہمی تشویش کے کئی مسائل پر بات کی ہے, اور جیسا کہ میں سینٹ کی سماعت میں واضح کر چکا ہوں کہ امریکہ روس کے ساتھ کام جاری رکھے گا. ایسی صورت میں جب ہم ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کر سکیں تو امریکہ اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے لیے کھڑا ہوگا, اور ایسے میں جب ہم مشترکہ بنیاد کی تلاش کی بات کر رہے ہیں, ہمیں توقع ہے کہ روس منسک معاہدوں کے معاملے میں اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا اور یوکرین میں تشدد کم کرنے کے لیے کام کرے گا. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے. ٹیلرسن اور لوروف کے درمیان یہ ملاقات صدر ٹرمپ کا قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن کا استعفیٰ قبول کرنے کے بعد ہو رہی ہے. مائیکل فلن پر الزام ہے کہ انہوں نے روس کے سفیر کے ساتھ بات چیت سے متعلق حکومت کو غلط معلومات فراہم کی تھی. گزشتہ سال امریکی صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں روسی انٹیلیجنس سروسز کی مبینہ مداخلت کے حوالے سے یہاں امریکہ میں کئی سطح پر تحقیقات جاری ہیں. صدر ٹرمپ ان الزامات کو بےہودہ قرار دے کر رد کر چکے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈونلڈ ٹرمپ نے بحیثیت صدارتی امیدوار اپنی مہم کے دوران ذرائع ابلاغ کے اداروں پر زبانی حملے کیے تھے. بعد میں بعض افراد کا خیال تھا کہ وہ انتخابات میں کامیابی کے بعد میڈیا کے خلاف اپنی پوزیشن میں تبدیلی لائیں گے. وائس آف امریکہ کے لیے بل گیلو کی رپورٹ کے مطابق اس بات کے کم ہی شواہد ملتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور میڈیا کے تعلقات میں کوئی بہتری آئے گی. تفصیلات اسد حسن کی زبانی.
میڈیا کے ساتھ لڑائی کا یہ منظر اس وقت کا ہے جب ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس سے محظوظ ہو رہے ہوں, لیکن یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک رپورٹر کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سوال کی اجازت نہیں دوں گا, میں آپ کا سوال نہیں لوں گا, تم جھوٹی خبریں چلانے والے ادارے کے ساتھ وابستہ ہو. تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے ساتھ جھڑپ کا حصہ بنتے ہیں جو ان کے بقول ناقابل اعتبار ہے اور ان کا مخالف ہے.
As you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں میڈیا کے خلاف میری جنگ جاری ہے. وہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بے ایمان لوگ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے میڈیا کے ساتھ اکثر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اب یہ صورتحال ایک نئی سطح تک پہنچ چکی ہے. اس بارے میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر سٹیون رابرٹس کہتے ہیں,
I've covered politics off and on in Washington since 1964.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1964 کے بعد سے واشنگٹن کی سیاست ملاحظہ کر رہا ہوں, لیکن میں نے کبھی کسی بھی پبلک فگر کو میڈیا کو اس قدر ذہن پر سوار کرتے نہیں دیکھا. ٹرمپ کی جانب سے ذرائع ابلاغ کی توجہ پر غالب رہنے اور اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ایک تاریخ ہے. 1987 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب آرٹ آف ڈیل میں ڈونلڈ ٹرمپ لکھتے ہیں کہ پریس کے بارے میں میں نے جو چیز سیکھی ہے وہ یہ کہ وہ ہر وقت ایک اچھی خبر کے بھوکے ہوتے ہیں, اور ایک ایسی خبر جس میں جتنی زیادہ سنسنی خیزی ہو اتنی ہی ان کے لیے اچھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ جوابی وار کر رہے ہیں, اور جب بھی میڈیا ان پر حملے کرتا ہے وہ میڈیا کا پیچھا کرتے ہیں. لیکن ٹرمپ کی سوانح حیات لکھنے والی گویندا بلیئر اسکائپ پر وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میڈیا سے متعلق چیزوں کو اس انداز سے دیکھنا ایک غلطی ہوگی.
Something that I think is easy to forget. He loves combat. He loves confrontation. He loves this
کہ ان سے متعلق جو چیز آسانی سے بھلائی جا سکتی ہے وہ میڈیا کے ساتھ ان کی محبت ہے. وہ تصادم پسند کرتے ہیں, وہ اس طرح کا تصادم سے بھرپور ماحول پسند کرتے ہیں. لوگ غالباً یہ سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے میڈیا کو محض جواب دیا ہے اور پھر حالات معمول کے مطابق ہو جائیں گے. میرے خیال میں وہ ایسے ماحول میں مطمئن رہتے ہیں. لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حکمت عملی وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہوئے بھی کیا مددگار رہے گی. تاہم رائے عامہ کی تازہ ترین رپورٹیں ظاہر کر رہی ہیں کہ زیادہ تر امریکی شہری نیوز میڈیا سے زیادہ ٹرمپ انتظامیہ پر اعتبار کرتے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر نے $253 ملین کی اپیل کی ہے, جو دنیا بھر میں قوم پرستی, نسلی تفاوت اور مذہبی تعصب اور دیگر پامالیوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے منصوبوں کی ادائیگی میں استعمال ہوگی. اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ. بظاہر $253 ملین بہت بڑی رقم لگتی ہے, لیکن یہ اقوام متحدہ کے مجموعی بجٹ کا صرف 3% ہے. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کی جانب سے آج تک کی جانے والی یہ سب سے پرعزم اپیل ہے. ادارے کے لیے انسانی حقوق کی ترجمان روینا شمداسانی کہتی ہیں کہ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ انسانی حقوق اقوام متحدہ کے 3 ستونوں میں سے ایک ہیں, تو درخواست کی گئی رقم آٹے میں نمک کے برابر ہے. باقی 2 ستون امن اور سلامتی ہیں. روینا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دنیا بدترین حالات سے گزر رہی ہے, اور عالمی سطح پر انسانی حقوق انتہائی صورتحال سے دوچار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ تنازعات تو ہمیشہ سے موجود تھے, لیکن نئی اور باعث تشویش بات دوسری جنگ عظیم کے بعد متعین کی گئی انسانی حقوق کی اقدار, قوانین اور اصولوں کا معدوم ہونا ہے. ان کا کہنا تھا,
There were human rights laws and principles that we took for granted that states voluntarily signed on to.
انسانی حقوق سے متعلق قوانین اور اصول تھے جنہیں ہم فرض کیے بیٹھے تھے, اور ان پر ریاستوں نے رضاکارانہ دستخط کیے تھے, لیکن اب وہ خطرے میں ہیں. انہیں دوبارہ سے کھولا جا رہا ہے, اور بعض اوقات تو انہیں سرے سے ختم کیا جا رہا ہے. اور حقیقت میں تشویش کا باعث آج یہی انسانی حقوق سے متعلق صورتحال ہے. ادارے کی جانب سے کی گئی اپیل ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سخت معاشی بے یقینی پائی جاتی ہے. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے دفتر کے لیے عطیہ دینے والوں میں امریکہ سب سے آگے ہے, لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے اقوام متحدہ کے لیے فنڈ روکنے کا اشارہ دیا ہے. شمداسانی اس کے باعث تشویش ہونے سے اتفاق کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ امریکہ نے لیگ آف نیشنز کے دنوں سے قائدانہ کردار ادا کیا ہے, اور ان کا دفتر امریکہ کے اس کردار کے تسلسل پر انحصار کیے ہوئے ہے. شمداسانی کا کہنا ہے کہ اس اپیل سے حاصل کی گئی رقم کو بنگلہ دیش, جنوبی سوڈان اور شام جیسے ممالک میں انسانی حقوق کی شدید پامالیوں کی تفتیش کے لیے استعمال کیا جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ یہ رقم سرکاری، عدالتی اور سیاسی عہدیداروں کی انسانی حقوق سے متعلق آگہی کی تربیت پر خرچ ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملائیشیا سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون کے سوتیلے بھائی کی نعش ان کے حوالے کر دے گا۔ دوسری جانب کوالالمپور کے ایئرپورٹ پر قتل کے اس واقعے سے متعلق الزامات میں تین مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں اسد حسن سے تفصیلات۔
جنوبی کوریا کے انٹیلیجنس کے اداروں نے تصدیق کی ہے کہ کم جانگ نم کو پیر کے روز کوالالمپور کے ایئرپورٹ پر اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ مکاؤ کے لیے فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کی دو خواتین ایجنٹس نے انہیں پہلے روکا، پھر نامعلوم محلول ان کے منہ پر پھینکا اور پھر ان کے منہ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور اس کے بعد جب انہیں ہسپتال لے جایا جا رہا تھا تو وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ اگلے دن ان کی نعش کو دوسرے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، باوجود کہ شمالی کوریا کے عہدیداروں نے اس پر احتجاج کیا۔ ملائیشیا کے نائب وزیر اعظم احمد زاہد حمیدی کہہ رہے ہیں کہ جب پولیس اور ضروری طبی کاروائی مکمل ہو جائے گی تو ہم نعش سفارت خانے کے ذریعے مقتول کے قریبی رشتہ داروں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ کم جانگ نم کی ہلاکت کے ساتھ تعلق کے شعبے میں دو خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار پہلی خاتون کی شناخت ڈان تھی ہوانگ کے طور پر کی گئی ہے۔ انہیں بدھ کے روز ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کیا گیا۔ ان کے پاس ویتنام کی سفری دستاویزات موجود تھیں۔ دوسری گرفتار خاتون 25 سالہ سیتی ایشا ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ انہیں جمعرات کو گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق ان کے پاس انڈونیشیا کا پاسپورٹ تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں خواتین کو ایئرپورٹ سے ملنے والی ویڈیو میں شناخت کیا گیا تھا۔ تیسرے مشتبہ شخص کی گرفتاری جمعرات کو عمل میں لائی گئی، جن کی فراہم کردہ معلومات پر ہی ایشا کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کم جانگ نم ماضی میں شمالی کوریا کے سربراہ بننے والوں کی فہرست میں شامل تھے، لیکن ان کے والد کم جانگ دوئم نے ان کی حمایت نہیں کی تھی جب انہوں نے سال 2001 میں ٹوکیو کے ڈزنی لینڈ جانے کے لیے جاپان کے جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر انہیں مکاؤ جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ جنوبی کوریا کے خفیہ ادارے کے مطابق شمالی کوریا کے حکمران کم جانگ ان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ایک حکم جاری کیا تھا جس میں اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کرنے کا کہا گیا تھا، اور سال 2012 میں بھی ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ کم جانگ نم کو اپنے بھائی کے اقتدار کے لیے خطرہ خیال کیا جاتا تھا کیونکہ وہ ان کی مطلق العنانیت کے خلاف کھلم کھلا تنقید کرتے تھے۔ یہ بھی قیاس رائی کی جا رہی ہے کہ چین کے صدر جی جنگ پنگ بھی کم جانگ نم کو شمالی کوریا کے رہنما کی حیثیت سے ترجیح دیتے تھے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران نے اپنے جوہری سمجھوتے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیار کردہ جارحانہ موقف کو صحرا میں برسی بارش کی مانند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ان کے ملکی توانائی کی شعبے میں سرمایہ کاری پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ۔ ایران کے پاس دنیا میں گیس کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن عالمی منڈی میں ان کی گیس کی سپلائی صرف 1% ہے۔ ایران کو اس شعبے کی تعمیر نو کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ سرکاری مندوبین نے کانفرنس کے شرکاء کو بتایا کہ اس وقت 70 ارب ڈالر کے ٹھیکے دستیاب ہیں، جن میں سے نصف آئندہ مہینوں میں دیے جائیں گے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر پیٹرولیم عامر حسین زمانینیا کا کہنا تھا، 21 مارچ سے پہلے پہلے اس سلسلے میں ٹینڈر منعقد کر کے جاری کر دیے جائیں گے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کے بطور صدر امریکہ انتخاب کے بعد ایران کے منصوبے کچھ ماند سے پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے اوباما انتظامیہ کی جانب سے طے کردہ جوہری سمجھوتے کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اسی کا اعادہ انہوں نے بدھ کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں بھی کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، آج تک جو سب سے بدتر سمجھوتا میں نے دیکھا ہے وہ ایران کے ساتھ طے پانے والا سمجھوتا ہے۔ میری انتظامیہ نے ایران پر پہلے سے ہی نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس ماہ فرانس کے توانائی سے متعلق معروف ادارے ٹوٹل کا کہنا تھا کہ جب تک امریکہ ایران پر عائد پابندیوں کو ختم نہیں کرتا، اس وقت تک وہ ایران میں اپنی سرمایہ کاری کو حتمی شکل نہیں دے گا۔ بدھ کے روز ایران کے نائب وزیر پیٹرولیم
عامر حسین نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا
As far as the oil and gas industry and the credibility of JCPOA is concerned, I said
جہاں تک تیل اور گیس کی صنعت اور جے سی پی او اے کی ساکھ کا تعلق ہے تو یہ لہجے بھر کا معاملہ ہے اور ہم واشنگٹن کی پیدا کردہ بے یقینیوں پر قابو پا لیں گے۔ اس بے یقینی کے باوجود بہت سی یورپی اور ایشیائی تیل کی کمپنیاں ایران کا رخ کر رہی ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں برطانوی اور ولندیزی مشترکہ ملکیت والے تیل کے معروف ادارے شیل نے ایران کے ساتھ ابتدائی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس بارے میں شیل کے نائب صدر ہینس ہج کیمپ کا کہنا تھا جب بھی شیل کسی ملک کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتی ہے تو وہ طویل مدت کے لیے ہوتا ہے۔ یورپی حکومتیں ایسی سرمایہ کاری کی سخت حامی ہیں۔ اس بارے میں ایران کے لیے برطانیہ کے سفیر نکولس ہاپٹن کا کہنا تھا ہم تیل اور گیس کے شعبے میں برطانیہ اور ایران کے درمیان مزید تعاون کو پنپتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ غیر ملکی پالیسی سے متعلق یورپی یونین کی سربراہ فیڈریکا موغیرینی کے حالیہ دورہ امریکہ سے سرمایہ کاروں کو حوصلہ اور اعتماد حاصل ہوگا۔ انہوں نے موغیرینی کی امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے سابق مشیر اور پھر صدر ٹرمپ کے داماد سے جو ان کے مشیر بھی ہیں ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موغیرینی نے ملاقاتوں کے بعد کہا تھا کہ امریکہ نے انہیں جے سی پی او اے نامی سمجھوتے کی پاسداری کا یقین دلایا ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد کا منصوبہ صدر ٹرمپ کے انتخاب اور حلف برداری سے بہت پہلے طے پایا تھا۔ تاہم نئی سیاسی صورتحال میں غیر ملکی کمپنیوں کو ایران کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کے محفوظ ہونے پر قائل کرنا ایران کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جو وہاں پر اپنے یعنی کہ پورے اپنے جو روایتی ہمارا ڈریس ہے اسی میں میں رہی ہوں پورا، اس لیے میں تو چلتا پھرتا سمجھ لیں پاکستانی کلچر تھا۔
تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا لائبریری میں کام کرتا تھا، میں نے کنوینئنس اسٹور میں کام کیا، میں نے ایک کک کی حیثیت سے کام کیا، میں نے صفائیاں بھی کی، جھاڑو بھی دی، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ سب کام بڑے اچھے آتے ہیں اور اس سے میری بیگم بھی بہت خوش رہتی ہیں۔
جدوجہد اس لیے کی کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی سم ویئر، میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے یہ نہ لگے کہ میں نے پیچھے کچھ کیا ہی نہیں اور یہاں تک مطلب کیسے پہنچے رہی۔ تو پیچھے مڑ کے دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ میرا جو ہارڈ ورک تھا، جو محنت تھی، وہ الحمدللہ رنگ لا۔
یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر دم رواں ہے زندگی کو اس کے فیس بک پیجز پر بھی لائیو سنا جا سکتا ہے، جس کا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور اس کا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔ اور انہیں فیس بک پیجز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے مہمانوں کا تصویری تعارف بھی۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گل رخ اور ساؤنڈ انجینئر ڈین کرافٹن۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔